آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن تراوی کے ساتھ اس نشست میں ہم شریک ہیں اور سورہ نساء کا مطالعہ جاری ہے. آیت نمبر 36 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں آج کا. کل یہ ذکر کیا گیا تھا پچھلی نشست میں کہ سورہ نساء کی پہلی 43 آیات میں بڑی اہم معاشرتی ہدایات ہمیں عطا کی گئیں. معاشرے کے کمزور طبقات، خواتین کے تعلق سے، یتیموں کے تعلق سے بڑی اہم ہدایات عطا فرمائی گئیں. اب جس آیت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں بہت جامع آیت ہے، حقوق اللہ کا بیان بھی اور حقوق العباد کا بیان بھی اور خصوصاً پڑوسیوں کی تین اقسام کا بیان اس آیت میں آئے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایسی ایک آیت ہم نے البقرہ آیت نمبر 83 میں بھی سمجھی ہے. کئی مقامات پر یہ انداز کہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان ہوا ہے. اس کا جو کلائمیکس ہے، نقطہ عروج، وہ ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں انشاءاللہ. ماں باپ کے بعد فرمایا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ تین اقسام آگے پڑوسی کے، ایک پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے، دوسرا پڑوسی وہ ہے جو اجنبی ہے، اور تیسرا پڑوسی تھوڑی دیر کا ساتھی بھی، وہ بھی پڑوسی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے، بلکہ تعلیم یہ ہے کہ رشتہ دار پڑوسی کا حق اجنبی پڑوسی سے زیادہ ہوگا. حدیث شریف میں آیا ایک پڑوسی مسلم ہوگا، ایک پڑوسی غیر مسلم ہوگا. حق تو دونوں کا ہے، لیکن مسلم پڑوسی کا حق غیر مسلم سے زیادہ ہوگا. اب رہا سوال کہ پڑوس کتنا ہوتا ہے، تو اہل علم نے صحابہ کرام کے اقوال اور دیگر تفصیلات کی روشنی میں بیان فرمایا 40 گھر دائیں ہاتھ، 40 گھر بائیں ہاتھ، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے. کتنے ہو گئے؟ اللہ اکبر. اب کوئی کہے جی ہم تو بلڈنگ اونچی بنا رہے ہیں، تو اوپر چلے جاؤ بھائی، اوپر جانے سے مطلب جتنے فلور ہیں ان کی بات ہو رہی. مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں وسعت عطا کی ہے، تو اتنی حد تک بھی دوسروں کا خیال رکھو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس سلوک کو ایمان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اندازہ کریں. بخاری کی روایت، دوسری روایت بھی بخاری میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اتنی مرتبہ میرے پاس پڑوسیوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت لے کر آئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے. اللہ اکبر. تیسری حدیث بخاری مسلم میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ برباد ہو جائے. تین مرتبہ فرمایا. کون؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے پڑوس کے اعتبار سے. تو یہ رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور صاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی. یہ جو ہماری نشست ہے تقریباً کم و بیش 5 گھنٹے کی، کم و بیش 4:30-5 کبھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، کبھی 5:30 بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، تو یہ بھی ایک نشست کے ساتھی آپس میں پڑوسی. ایک بس کے مسافر ہوں، ایک ٹرین کے مسافر ہوں، ایک جہاز کے مسافر ہوں، ایک استاد کے شاگرد، ایک مسجد کے نمازی ہوں، ایک دینی مجلس کے ساتھی ہوں، یہ تھوڑی دیر بھی جو ساتھ ہو گئے قرآن پڑوسی میں شمار کرتا ہے اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ یہاں بھی ہماری توقع یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سہولت کا، آسانی کا باعث بنیں گے، ہماری ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے، نقصان کا باعث نہ بنے۔ یہ سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہو گئے ہیں، اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ہمارا دین اس بارے میں بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور مسافر کے ساتھ اور جو تمہاری ملکیت میں غلام اور کنیز ان کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس کو جو اترانے والا اور بڑائی مارنے والا ہو۔ یہ آیت مکمل ہوئی، اللہ کا حق بھی بیان ہوا اور اتنی لمبی لسٹ بندوں کے بارے میں عطا کی گئی، اور آج ہمیں لچھے دار باتیں سنائی جا رہی ہیں، ہیومینٹی از دی بیسٹ ریلیجن۔ اب کائے کا ہیومینٹی کا ریلیجن تم توقع کر رہے ہو ہم مسلمانوں سے؟ ہمارا دین تو اللہ اور بندوں کے بارے میں رہنمائی کامل دیتا ہے، بلکہ جانوروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، درختوں کے باندھوں کے، کیڑوں کے بارے میں، مکوڑوں کے بارے میں بھی دیتا ہے، اللہ اکبر، چیونٹی کے بارے میں بھی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ تو تمہاری یعنی تم سے مراد یہ جو ہمارے سیکولرزم کے دعوے دار اور لچھے دار باتیں کرنے والے، یہ غریب بےچارے باہر کے ٹکڑوں پر پلنے والے جن کو امداد ملتی ہے وہاں سے، جی ہاں، ان غریبوں کی ہیومینٹی از دی بیسٹ ریلیجن۔ یہ اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچائے، یہ دین دین کامل ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ ہاں اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو اترانے والا، بڑائی مارنے والا ہو، جس کے دل میں تکبر ہوگا، جس کے اندر اپنی انانیت ہوگی، جو اپنی ہی ذات کا مرکز بنا رہے، اپنے ہی مفادات کے تحفظ میں لگا رہے، وہ دوسروں کے ساتھ بھلا معاملہ نہیں کر سکتا۔ کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی، اور دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں۔ ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا۔ اللہ نے تو نعمت دی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، مگر دوسروں کے کام نہیں آ رہے، دوسروں پر خرچ نہیں کر رہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دکھاوے کا عمل کرنے والوں کی مذمت پھر کی جا رہی ہے، البقرہ میں بھی پڑھ چکے، یہاں بھی ہے۔ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت کے دن پر۔ کیا مراد لی جائے گی؟ کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مراد جو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کر رہا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ لوگوں سے ہی چاہتے دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دکھاوے کا عمل شرک ہے، بار بار پڑھ کر آ چکے ہیں، مسند احمد کی روایت، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ تو برا ہی ساتھی ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ خود تو برباد ہوا، تمہیں بھی برباد کرنا چاہتا ہے، تمہیں بھی ان دکھاوے کے کاموں میں، غلط کاموں میں لگا کر آخرت سے دور کرنا چاہتا ہے تاکہ تم بھی اس کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ ان دکھاوا کرنے والوں کے تعلق سے مزید آگے کلام، وماذا علیہم، اور ان کا کیا نقصان ہوتا؟ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مراد واقعتاً ایمان رکھتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، تو کیا ان کا نقصان ہوتا؟ بلکہ بھلا ہی ہوتا اسی میں، لیکن یہ پڑ گئے دنیا کے چکر میں اور دکھاوے کے معاملات اور اپنی آخرت کو انہوں نے برباد کر ڈالا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وان تک حسنۃ یضاعفہا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے۔ ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کرو تو اللہ کتنا دیتا ہے؟ البقرہ آیت 261، 700 گنا اور اس سے بھی زائد۔ مسلم شریف کی روایت، ایک کھجور کا دانہ تم اللہ کے نام اخلاص سے پیش کرو، اللہ اس کے ثواب کو بڑھاتے بڑھاتے احد پہاڑ، مثال دی گئی، احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ بڑا اجر دے گا۔ اور ڈھیروں تم نے خرچ کیا لیکن دکھاوا اس میں ہے، تو یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے جس کو سن کر اللہ کے رسول روئے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام اس بات پر کہ کل اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی امت کے خلاف اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ بخاری کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. عرض کیا، رسول اللہ پر تو نازل ہوا، نہیں تم سے سننا مجھے پسند آتا ہے. کیا خوبصورت حضور کا موٹیویشن کا انداز، مجھے سناؤ، تم سے سننا مجھے پسند آتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. اس مقام پر پہنچے، حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کافی ہے، رک جاؤ بس کافی ہے، رک جاؤ بس کافی ہے. عبداللہ عرض کہتے ہیں، میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا، حضور رو رہے ہیں زار و قطار، حضور کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے تر ہے. یہ ہے پس منظر، سنی آیت کو، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا کیفیت ہوگی، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ بلائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ کے طور پر ہم بلائیں گے. ہر امت میں سے اس کے رسول کو کھڑا کیا جائے گا، پوچھیں گے اللہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. قرآن کہتا ہے رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا. سورہ آراف آیت نمبر 6 میں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا. ہر رسول کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اے اللہ ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا، اور حضور نے پہنچایا ہے، حضور نے گواہی دی ہے، گواہی لی ہے اور گواہ بنایا ہے. حجت الوداع کا موقع، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا، اللہ هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حق وصیحت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا، دی گواہی اور لی گواہی، اور اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ نے گواہ بنایا. اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دیا. حضور نے تو پہنچا دیا. پھر حضور نے فرمایا علیہ السلام، فلیبلغ الشاہد الغائب، تم اس جہاں موجود ہے ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. یہ مسلم شریف کی روایت، آج یہ پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر. اللہ کے رسول کو رونا آیا ہے اس آیت کی تلاوت کو سن کر کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی قیامت کے دن. امتی کو بھی کبھی رونا آتا ہے، امتی کے بھی کبھی آنسو بہتے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن بھی کبھی تیز ہوتی ہے، اس کے رونگٹے بھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں. کل میں نے بھی گواہی دینی، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا. ہمیں ملا، ہماری دوہری ذمہ داری، مانا ہے الحمدللہ عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے، قائم کرنے کی جد و جہد بھی کرنی، یہ دوہری ذمہ داری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کل کی جواب دہی کا احساس بھی دے اور آج اس کی تیاری کی توفیق دے، اور اللہ کل کی ندامت سے میری اور آپ کی شرمندگی سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں قبول فرمائے. اور یہ کام کریں، سنیے حضور کی بشارت. جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ، اللہ اسے خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. یہ ہزاروں آیات قرآن کی حضور عطا کر گئے، ہزاروں ارشادات اپنے عطا کر گئے، جو سنے مجھ سے اور پہنچائے دوسروں کو، حضور علیہ السلام فرما رہے اللہ اسے تر و تازہ رکھے. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. کوئی کہتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، کتنی بڑی بات، ماں کی دعا جنت کی ہوا. ہماری ہزاروں مائیں رسول اللہ کی حرمت پر قربان، ان کی دعا کتنی بڑی دعا ہوگی. اگر ماں کی دعا کو ہم نے جنت کی دعا ہوا کہا، تو حضور کی دعا کا عالم کیا ہوگا، کس کے لیے، جو حضور کے پیغام کو لے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچائے. اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، وسائل کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے. اگلی آئے بھی اطاعت رسول کے تعلق سے بہت قیمتی. یومئذ یود الذین کفروا، اس دن یعنی قیامت کے دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، وعاصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی، لو تسوا بهم الارض، کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے. کون؟ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی. اس سورہ نساء میں آگے انشاءاللہ اطاعت رسول پر بہت زور دیا گیا. یہاں غور کیجئے، کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے، ان کو ایکویٹ کیا، برابر کیا قرآن نے. کفر کرنے والے اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے. اگلی آیت میں نماز کے بارے میں، جنابت کے بارے میں، تیمم کے بارے میں کچھ رہنمائی عطا کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو. یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے پروہیبیشن کے حوالے سے دوسرا حکم ہے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں البقرہ آیت نمبر 216 میں شراب جوئے میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. اب بتایا جا رہا ہے نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ, یہ اتنی گندی شے ہے, یہ حرکت کر کے تم اللہ کا ذکر کرنے کھڑے ہو گئے نا, تو اور چوکنا کر دیا گیا. حتمی اور آخری حکم شراب جوئے کی حرمت کے بارے میں وہ سورہ مائدہ آیت 90 اور 91 میں آئی ہے, وہ تفصیل وہاں پر بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یہ تدریجن گریجولی جو احکامات آئے اس تعلق سے بیان ہو رہا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم حالت نشہ میں ہو, جب یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم زبان سے کہتے ہو. ولا جنوبن, اور نہ جنابت کی حالت میں. اب یہ جنابت کیا ہوتی ہے قرآن نہیں بتاتا, یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, وہ ناپاکی جس میں غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے وہ ہے جنابت. معلوم تو ہم سب کو ہے نا, قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن کی تشریح کہاں سے ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو جنابت الا عابری سبیل, الا ہے کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو. یہ مقام تھوڑا سا ذرا تفصیل طلب ہے, میں سادہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. الا عابری سبیل ایک رائے کے مطابق الا یہ کہ راستے سے گزرنا ہو, اس کی تعبیر اہل علم نے بیان فرمائی. اگر ایک شخص مسجد میں ہے آرام کر رہا تھا سو گیا حالت اعتکاف میں, اور اگر وہ ناپاک ہو گیا تو مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں, گزر کے تو باہر جائے گا نا تاکہ جا کے غسل کر کے پاک ہو جائے جب غسل فرض ہو جائے. اسی طرح بعض صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے گھروں تک جانے کا راستہ مسجد سے ہو کر گزرتا تھا, تو ایسے اگر راستے سے گزرنا پڑ جائے تو بات الگ ہے, ورنہ جنابت کی حالت میں مسجد میں رکنا جائز نہیں ہے. یہ مزید آپ تفاسیر میں دیکھیے گا, میں ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں. ولا جنوبن الا عابری سبیل, اور حالت جنابت میں مراد مسجد میں نہ رکنا. الا عابری سبیل, الا یہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو, گزرنا پڑے تو گنجائش ہے. حالت جنابت ناپاکی کی وہ حالت جب غسل فرض ہو جاتا ہے, مسجد میں رکنا جائز نہیں. حتی تغتسلو, یہاں تک کہ تم غسل کر لو, یہ غسل کر لو یہ حالت جنابت سے پاک ہونے کے لیے لازم ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَعُوا عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں. اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا تم میں سے کوئی اپنی حاجت کو پورا کر کے آیا, بیت الخلا سے مراد ہے. اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, پھر اگر تم پانی نہ پاؤ. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تو پاک مٹی سے تیمم کر لو, یعنی پاک ہونے کا پورا ارادہ. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, پس مسا کر لو اپنے منہ پر اور یعنی اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں کا. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا, بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے. یہ تیمم کا بیان آ گیا. بیماری ہے آدمی پانی استعمال کرے گا نقصان ہوگا, تیمم کر لو. سفر کی حالت ہے پانی بالکل نہیں بچا, یہ پانی ہے تو پینے کے لیے ضرور موجود ہے, ادر وائز نہیں تیمم کر سکتے ہو. اسی طرح اور باتیں بتا دی گئیں, بیت الخلاء سے کوئی آیا عورتوں سے مقاربت کی صحبت کر لی ہے تعلق قائم کر لی ہے, اگر پانی نہیں تو پھر تیمم کی اجازت عطا کی گئی. تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ وضو کے لیے بھی کافی ہوتا ہے اور غسل کے لیے بھی جب حاجت ایسی پیش آ جائے. ایک ہے نیت کرنا پاک ہونے کی, دوسرا مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی شکل ہو, ماربل ہے, دیوار ہے, پتھر ہے, اینٹ ہے, کچھ بھی, حتیٰ کہ اگر برینڈ نیو گاڑی نکلوائی اور اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی کافی. مٹی کی, ماشاءاللہ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. جی برانڈیڈ نہیں تو صحیح ہے, لوکلی یا نارملی مل جائے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, شکر کرنا چاہیے. جی مٹی کی جنس سے ہو اس پر ہاتھ پھیرا اور پورے چہرے کے اوپر اس کو پھیر لیا جائے, یہ ہو گیا چہرے کا معاملہ. پھر دوبارہ اس مٹی پہ دونوں ہاتھوں کو پھیرا اور یہ کوہنیوں سمیت پورے ہاتھ کے اوپر مل لیا جائے اور بس یہ تیمم ہو گیا ختم. اس کی حکمت, اس کے فوائد, وہ اپنی جگہ, یہ اللہ کی شریعت نے ہمیں آسانی عطا فرمائی. یہ بیان سورہ نساء میں بھی آئے گا, وہاں اس کو ایک نعمت کے طور پر بھی, سورہ مائدہ میں بھی آئے گا, معاف فرمائیے گا, اگلی سورت میں بعد میں انشاءاللہ, وہاں ایک نعمت کے طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ 43 آیات 43 آیات مکمل ہوئی. اہم معاشرتی ہدایات کا کسی درجے میں بیان ابھی ہمارے سامنے آیا. اب جو اگلا بیان شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 44 سے, اور یہ طویل کلام ہے, آیت نمبر 140 سے کچھ زائد آیات تک ہم جائیں گے. اہل کتاب کا تھوڑا ذکر بھی آئے گا اور بلکہ اہل کتاب کا مختصر بھی بیان آئے گا اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ کلام ہے جس میں سچے ایمان والوں کا ذکر بھی آئے گا اور منافقین کا بھی. اس صورت میں ایمان والوں کا ذکر بھی ہے, جھوٹے دعوے دار منافقین کا ذکر بھی, اور اہل کتاب کا بھی. تھوڑا ذکر ابھی اہل کتاب کا, پھر سچے ایمان والے اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین, ساتھ ساتھ ان کا ذکر ہوگا. لیکن سلسلہ کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کن لوگوں کے تعلق سے کلام کیا جا رہا ہے. اب اہل کتاب کا کچھ بیان. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. یشترون الضلالۃ, وہ گمراہی مول لیتے ہیں. ویریدون ان تضلوا السبیل, اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. وہی اہل کتاب. بلی والی مثال یاد آئی, بلی کی دم کٹ گئی تو کیا چاہے گی؟ سب یہ چاہتے ہیں تم بھی اب گمراہی کی طرف چلے جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم, اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفا باللہ ولیا, اور اللہ کافی ہے بطور حمایتی کے. وکفا باللہ نصیرا, اور اللہ کافی ہے بطور مددگار. من الذین ہادوا یحرفون الکلیم عن مواضعه, بعض یہودی لوگ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. ويقولون سمعنا وعصينا, اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. واسمع غیر مسمعين, اور کہتے ہیں کہ سنیے پھر چپکے سے کہتے ہیں آپ کو نہ سنوایا جائے, معاذ اللہ. وراعنا لیم بألسنتهم, اور راعنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر کھینچ کر کہتے تھے. راعنا معاذ اللہ, اے ہمارے چروائے. یہ البقرہ میں تفصیل آ گئی. وطعنا فی الدین, اور دین میں تانا دینے کی نیت سے. یہ ہیں جو ان کی حرکتیں البقرہ میں تفصیل سے آ چکی. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واسمع وانظرنا, اور سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجئے. لکان خیر لہم, تو ان کے لیے بہتر ہوتا. واقوم, اور زیادہ درست بات ہوتی. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی. فلا یؤمنون الا قلیلا, بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی لوگ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا, یعنی قرآن, اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے, یعنی تورات. من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها, اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہرے مسخ کر ڈالیں پھر ان چہروں کو الٹ دیں ان کی پیٹ کی طرف. او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت, یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر لعنت کی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا ہے. اصحاب السبت کا واقعہ, ہفتے والے, یہ سورہ اعراف رکوع نمبر 21 میں تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ, بے شک اللہ اس بات کو تو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, لیکن اس کے سوا اللہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے. فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا, تو پس اس نے بہت بڑا گناہ اپنے اوپر باندھ لیا ہے, تھوپ لیا ہے. یہ ہے شرک کا بیان. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. یہ شرک کی شناعت اور برائی کا بیان ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا, اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا, اس کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا, یہ شرک ہے. زیادہ تفصیل کا موقع نہیں. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 6 گھنٹے کے خطابات ہیں, بہت پرانے, خیر وہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی اویلیبل ہیں. حقیقت و اقسام شرک, 6 گھنٹے کے بڑے تفصیلی خطابات ہیں, اور اس میں بڑی کنفیوژنس کو دور کیا اللہ کی توفیق سے انہوں نے, اور بہت سارے علماء نے بھی ان لیکچرز کو پسند فرمایا. وہ کتابی شکل میں بھی ہے حقیقت و اقسام شرک, اور وہ 2.5 گھنٹے کا بیان پیس ٹی وی پر بھی چلتا رہا جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی دعوت پر 2004 میں ڈاکٹر اسرار صاحب انڈیا تشریف لے گئے تھے, وہ بھی ہے. اور 6 گھنٹے کی آڈیو پر آپ کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ ملیں گے, وہاں اس کی تفصیلات دیکھیے گا. باقی کن کن گوشوں میں شرک کے مسائل یا معاملات ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں خطرہ ہے, وہ دور ترجمہ قرآن میں تفصیل انشاءاللہ آتی رہے گی. الم ترى الى الذين يزكون انفسهم, کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے. ولا یظلمون فتینا, اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ بڑی گہرائی ہے. کھجور کھجور کے درخت کے بارے میں بڑی تفصیلات, اونٹ اونٹ کے بارے میں بڑی تفصیلات ہے. اس کی ایک ایک ادا, ایک ایک گوشے, ایک ایک پہلو کو استعمال کرتا ہے قرآن الفاظ میں کی صورت میں اور مثالیں عطا فرماتا ہے. بہت سارے اہل علم جو کھجور اور اونٹ اور اس طرح کے معاملات جو یا چیزیں جو موجود ہیں عرب میں, ان سے متعلق جو وکیبلری جو قرآن نے استعمال کی اس کو پھر وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اب اس لفظ کو دیکھیے, فتیل کھجور کی گٹھلی کے دھاگا چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کون لوگ ہیں؟ بڑا اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں, نہ یہ اللہ ہے جو جس کا چاہتا ہے تزکیہ فرماتا ہے. اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے, بلکہ اللہ سے تزکیہ نفس کے حوالے سے, اخلاق کی درستگی کے اعتبار سے, اعمال کی اصلاح کے اعتبار سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا, اور یہی صریح گناہ کافی ہے. مراد پکڑ میں آ جانے کے اعتبار سے یہ جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اہل کتاب, یہی کافی اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے حوالے سے. مزید انہی اہل کتاب خصوصاً یہود کے تعلق سے کلام آ رہا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا. یؤمنون بالجبت والطاغوت, وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو. ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا, اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راہ پر ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ یہود کی گراوٹ کی انتہا. مسلمانوں سے بغض اور عداوت و دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے, مشرکوں کو کہہ رہے ہیں زیادہ اچھے ہیں, استغفر اللہ. حالانکہ بت پرستی تو تمام الہامی کتابوں میں منع ہے, مگر ان کی دوستیاں مشرکین کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کی دشمنی میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں. ان کے بتوں کی بھی تصدیق ہو گئی, اور ان کے شیطان یعنی اب طاغوت شیطان کے لیے بھی آتا ہے, مشرکین کے سردار کے لیے بھی آتا ہے, یہود کے سردار کے لیے بھی آتا ہے. کہتے ہیں یہ سب صحیح ہیں. یہ ہے یہود کی دشمنی کہ ان مسلمانوں کے تعلق سے اس میں آ کر مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک. اللہ کا تبصرہ, اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. ومن یلعن اللہ فلم تجد له نصیرا, اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا, اگر ان کے پاس سلطنت میں سے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہوتا تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی نہ دیتے. یہ یہود کا رویہ بیان ہو رہا ہے, تل کے برابر بھی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا یہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا. وہی نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو کیوں دے دی؟ اللہ کا تفسرہ, فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت, بس ہم نے دی ہے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت. وآتیناہم ملکاً عظیماً, اور ہم نے انہیں بڑا ملک عطا کیا ہے. فمنہم من آمن بھی ومنہم من صد عنہ, بس پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی رکا رہا یعنی اس نے حق قبول نہ کیا. وکفا بجہنم سعیرا, اور جہنم کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ کے اعتبار سے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اگلی آیت عذاب کے بیان کے حوالے سے بہت سخت ہے. بہرحال اس میں بعض لوگوں نے سائنٹیفک فیکٹ کا بھی ذکر کیا, وہ ضمنی بات ہے. قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس, قرآن از اے بک آف سائنس, نشانی اللہ کی, بک آف گائیڈنس ہے. ایک سائنٹیفک فیکٹ, اس کو رکھیں نیچے, ہدایت کا سامان ہے اس کو رکھیں اوپر, اور جہنم کا خوف کریں اور اس سے ڈرے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. فرمایا, ان الذین کفروا بآیاتنا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. سوف نصلیہم نارا, ہم ان قریب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. کلما مدجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, اللہ اکبر. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, جب جب ان کی کھالیں پک کر گل جائیں گی ہم دوسری کھالوں سے ان کو بدل دیں گے. لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما, بے شک اللہ عزیز ہے, کل اختیار رکھتا ہے, حکیم ہے. یہ سزا بھی دے گا تو اس کی حکمت کے مطابق ہوگی. استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں پین ریسیٹرز جو ہے نا, درد کو محسوس کرنے والے خلیات, وہ کھال میں ہوتے ہیں, گوشت میں نہیں ہوتے. اتنا تو سائنٹیفک افیکٹ سب کو پتا ہے, انجیکشن جب لگتا ہے ٹچ کرتا ہے کھال کو تو تکلیف ہوتی ہے, اندر گئی سوئی تو تکلیف نہیں ہوتی. رکھیں اس کو نیچے. یہ اللہ کا کلام ہے, سائنس پڑھانے کے لیے نہیں ہے. وہ پڑھو, ڈسکور کرو, کوئی ایشو نہیں. یہ ہدایت دینے کے لیے ہے. ایک مرتبہ جلی کھال, دوبارہ دوسری مرتبہ جلی, پھر تیسری مرتبہ جلی, پھر چوتھی مرتبہ, بار بار بدلتے رہیں گے. تاکہ مستقل یہ جلنے کے عذاب کو چکھتے رہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. بھئی لوگ کہتے ہیں قرآن ڈراتا ہے, بالکل صحیح بات ہے, بلکہ لوگ تو کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں. یہ مولوی کا کلام ہے, یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ ڈرا رہا ہے, اور خدا کی قسم جو اللہ نے ڈرایا ہے سارے مولوی مل کر نہیں ڈرا سکتے, ہمت ہی نہیں ان کی جو اللہ نے ڈرایا ہے. پڑھیں گے سورہ حج میں آیت نمبر 19 سے 22 میں, ہتھوڑوں سے مارا جائے گا, کھولتا پانی اوپر سے انڈیلا جائے گا, آنتیں سڑ جائیں گی, گل جائیں گی, ہتھوڑے سے مارا جائے گا, ان کو برکت سے نکال دیا جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, مولوی کیا بتائے گا؟ وہ تو وہ بتائے گا جو صاحب علم ہوگا, اللہ کا خوف رکھنے والا, اس کی بات ہو رہی ہے. وہ تو اللہ کا کلام پیش کرے گا. اللہ ڈرا رہا ہے, لیکن اللہ ڈراتا ہے ہمارے بھلے کے لیے. ماں باپ بچوں کو ڈراتے ہیں, دشمنی ہوتی ہے نہیں بیٹا, تمہیں نقصان پہنچے گا, ہمدردی ہوتی ہے. ہم مخلوق اللہ کی, اللہ کو کوئی تھوڑا کوئی پسند ہے کہ کوئی جہنم میں جائے؟ استغفر اللہ. لیکن اللہ کا کلام اس کا توازن دیکھیں, وہ ڈراتا بھی ہے وہ بشارت بھی دے رہا ہے. فوراً آیت آ رہی ہے جنت کے بارے میں, دیکھیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, سندخلہم جنات, ہم ان قریب ان کو باغات میں داخل کریں گے, تجری من تحتی رنہار, جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, ان ہمیشہ رہیں گے, لہم فیہا ازواج مطہرہ, وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے پاکیزہ بیویاں ہوں گی, وندخلہم ظلا ظلیلا, اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے. اللہ اکبر, کیسا سایہ ہوگا؟ اچھا جنت میں سایہ کوئی ایسا نہیں کہ دھوپ سے بچنے کے لیے, نہ نہ, آدمی کو بڑے اچھے موسم میں بھی درخت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں چاہے دھوپ نہ بھی ہو. کیسے کیسے درخت ہوں گے؟ بخاری کی روایت, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ایسا, پتہ نہیں کتنے ہوں گے, ایک درخت ایسا اس کا سایہ اتنا طویل کہ 100 سال تک اگر ایک سوار چلتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک درخت کا عالم یہ ہے, تو کتنے ہوں گے اور ان درختوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ, یہ بشارت آ گئی. ڈر لگتا ہے تو لگے, اچھی بات ہے نا, ڈریں گے تو بچیں گے نا, پلگ میں انگلی کیوں نہیں ڈالتے بھائی, کرنٹ لگ جائے گا. حالانکہ پتا ہے کہ پیتل کا پیس اندر کی طرف نہیں, لگ گیا تو پھر, حالانکہ پتا ہے کہ میری انگلی بڑی ہے, سوراخ جو ہے وہ چھوٹا ہے, نہیں لگ گیا تو پھر, تبھی بچتے نا, ڈر ہے تو ڈریں گے تو جہنم سے بچیں گے انشاءاللہ. یہ تو پازیٹو بات ہے, ڈرو بھائی تاکہ بچو, اور اللہ نے جو خوشخبری دی اس کے مستحق بنو. اللہ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اب بڑی اہم ہدایات ایمان والوں کو, اجتماعی معاملات کے لیے بھی خاص طور پر, انفرادی معاملات کے لیے بھی عمومی اعتبار سے ہدایت آ رہی ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو. یہ عمومی اعتبار سے بھی ہے, تمہارے ذمے کسی کا حق ہے تو دے دو بھائی, کسی کا مال لیا ہوا تو واپس لوٹاؤ, کسی کو کچھ وعدہ کر رکھا ہے تو دے دو, کسی کے کچھ ہے تمہارے پاس واپس کر دو. یہ امانت اس اعتبار سے بھی ہے. اسی طرح جس کسی کو تم نے اسائنمنٹ دینا ہے تو ایلیجیبل آدمی کو دو تاکہ ادارے کا نقصان نہ ہو, اس سے اور اوپر آ جائیں, سلطنت کے معاملات چل رہے ہیں, ذمہ داری اہل لوگوں کو دو جو اس کے اہل ہوں. اسی طرح رائے مانگی جا رہی ہے چاہے وہ پروفیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر ہو یا حکومتی سطح پر ہو, بھائی کس کے بارے میں رائے دے رہے ہو؟ اہل لوگوں کے بارے میں رائے دو جس کو ووٹنگ کہا جاتا ہے. یہ اتنے وسیع تر پیمانے پر بات ہے. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کے اہل لوگوں کو پہنچاؤ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ گھروں میں بھی ہو سکتا ہے, کبھی اولاد کے درمیان, کبھی خاندان کے بڑے کو دو چار گھرانوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے, کبھی کسی ادارے میں ہوگا, کبھی عدالتوں کی سطح پر ہوگا. جب کبھی تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعیم ما یعیذکم بہ, بے شک اللہ تمہیں عمدہ نصیحت فرماتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. یہ امانتوں کا تصور باہمی حقوق سے لے کر ریاست کے معاملات تک, یہ عدل کے فیصلے کرنا, یہ گھروں اور کاروبار کے معاملات سے لے کر عدالتوں کی سطح تک یہ مطلوب ہیں. اور جب ظلم چلتا ہے تو مخلوق خدا بربادی کا شکار ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کا دین عدل کی بات کرتا ہے, ہر ہر سطح پر اس کی ضرورت ہے. اگلی آیت بھی اجتماعی معاملات کے اعتبار سے بھی بہت اہم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور ان کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں. بہت توجہ کیجئے گا اس آیت کی طرف, اس لیے کہ آج کل جو ہے نا کچھ زیادہ ہی ہمارے ملک میں لبرلزم کی سیکولرزم کی باتیں ہو رہی ہیں. دو چار دانشور بھی ہیں اور ان کے دل دادا ہمارے وزرا بھی ہیں, کسی سے بیچارے سے لے لی گئی وزارت اطلاعات, اب اس کو دے دی گئی سائنس ٹیکنالوجی, پھلجڑیاں پر پھلجڑیاں آ رہی. اس طرح کے لوگوں کے ہاں کیا باتیں, بھائی حکمرانوں کی بات مانو, حکمرانوں کی بات مانو. کچھ ایک دو مذہبی طبقات بھی ہیں, حکمرانوں کی ہر بات ماننے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ, اور اکثر لبرل اور سیکولر مائنڈیڈ لوگ بھی ہیں اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں. لیکن قربان جائیے, اللہ اللہ ہے, اللہ نے اپنے کلام کی پکی حفاظت فرمائی ہے. سبحان اللہ, اللہ اپنے الفاظ کی بھی حفاظت کرتا ہے, معانی کی بھی کرتا ہے. آیت دوبارہ دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. آگے کیا ہے, واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو. آگے کیا ہے, واولی الامر. اطاعت کا لفظ آیا کسی دفعہ؟ نہیں آیا. اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا, رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا, اولی الامر کے ساتھ نہیں آیا. اللہ بھی اللہ ہے نا, دو کے ساتھ آیا, تین کے ساتھ نہ آیا. اگر چلے یہ ہوتا اطیع اللہ والرسول واولی الامر, اطاعت کرو اللہ کے رسول کے اور اولی الامر کی, تو تینوں کا اپلائی ہو جاتا. دو کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا, تیسرے کے ساتھ نہیں آیا. کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت انکنڈیشنل ہے, ہر بات ماننی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی. اصحاب امر, چاہے کسی کے ابا ہوں گھر میں, وہی صاحب امر ہیں. ادارے میں کوئی باس و سربراہ ہو یا ریاست کا حکمراں ہو, کسے بادشاہ کوئی بھی ہو, اس کی ہر بات نہیں مانیں گے. اس کی وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات اور اطاعت سے ٹکرائے گی وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی, وہ نہیں مانی جائے گی. یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. ایک یونیورسٹی میں پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھانے کے لیے ہم گئے, انٹرویو لیا گیا, چار حضرات کو بٹھا گیا, بڑے پروفیسر تھے, یہی آئے کوٹ کی. بھارت اللہ حفاظت رکھے, ہمارے تو گزرا سے بھی اما بارہ نہیں پڑھا جاتا. اے ڈی سینٹر میں جانا ہوا, بچوں نے کہا انکل وہ ان کو بھیجے نا, انکل کو نام میں نہیں لے رہا, وہ جو وزیر انکل ہیں, اے ڈی سینٹر میں بچے کہہ رہے مجھے انکل وہ بڑے انکل کو بھیجے نا, ہم ان کو پورا اما پارا اما پارا پڑھا دیں گے جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتے. اب انٹرویو لینے جناب, بڑی مہربانی ان کی, انہوں نے انٹرویو کے لیے ہمیں بلا لیے, یہ آیت کوٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا سر آپ صحیح تو پڑھ لیں. نہیں, حکمرانوں کی تو ماننی پڑے گی. میں نے کہا بالکل مانیں گے, لیکن پہلے کس کی مانیں گے؟ پھر آیت, میں نے کہا میں آپ کو پوری آیت سنا دیتا ہوں, اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں, انگریزی میں بھی سنا دیتا ہوں. اس کے بعد انٹرویو ختم ہو گیا. خیر انہوں نے اوکے کر دیا, پھر انہوں نے اگلے سوالات نہیں کیے. یہ میں ڈیفینڈ کرنا ہے, ہمیں یہ خامہ خام پر بمبارڈمنٹ ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے. میں نے دو دن پہلے بھی عرض کیا تھا, ادھر سے بمبارڈمنٹ ادھر سے بمبارڈمنٹ, بچوں کے ہمارے ذہن خراب, بڑوں کے ہمارے ذہن خراب. کیا امت 1400 سال سے ٹائم پاس کر رہی ہے کیا؟ کہ امت کے پاس جوابات نہیں ہیں سارے سوالات کے؟ ہیں, آگے بڑھ کے جواب ہم نے دینا ہے. بھائی اللہ کے بندے ہیں, اس کے پیغمبر کے امتی ہیں, ہم نے آگے بڑھ کر اس دین کو ڈیفینڈ کرنا ہے, لوگوں کو جواب دینا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اگر ہمارے کچھ بھائی اگر وہ کنفیوژن کا شکار ہیں اور سیکولر مائنڈیڈ ہو رہے ہیں, ان کو بھی ہم نے سمجھانا ہے. تم مسلمان ہو کر اسلام کی تعلیمات بیسکس کے بارے میں اس طرح کی کنفیوژنز پھیلا تو خدا کا خوف کرو. دوبارہ آیت دیکھیں, اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو, اطیع رسول رسول کی اطاعت کرو. دونوں کے ساتھ اطاعت کا الگ الگ لفظ ہے, لیکن اولی الامر منکم کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا. انکنڈیشنل اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے, باقی جس کی بھی ہوگی وہ کنڈیشنل ہے. اگر کسی کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا تو یہ نیچے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, ابو داؤد شریف میں آپ نے فرمایا, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. آگے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اچھا, یہ جو ہے نا اولی الامر, گھر میں بھی صاحب اختیار باپ ہوگا, شوہر ہوگا, مرد ہونے کے ناطے اس کو بنایا گیا, ادارے کا سربراہ ہوگا, ملکی عدالتیں ہوں گی, پارلیمنٹ کا فیصلہ کوئی بھی ہے, اس کو اس کے تابع رکھا جائے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو, جھگڑا ہو جائے, نزاع کا معاملہ آ جائے, ڈس اگریمنٹ ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, تو اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. عام لوگ ہوں میری طرح آپ کی طرح, اہل علم سے مسئلہ معلوم کر لیں. ریاست کی سطح کا معاملہ آ جائے تو ریاست کے انسٹیٹیوشن ہوں گے, پارلیمنٹ بل بنائے بنائے, ایک رائے ہے. اگر وفاقی شرعی عدالت موجود ہے یا عدالتیں موجود ہیں تو اسلام کے نام پر ملک لیا گیا تو اس عدالت میں وہ ججز ہوں جو اسلام کے ماننے والے ہوں اور اسلام کو جاننے والے ہوں. بھگوان داس نے اگر ایم اسلامی کی سٹڈیز کر لیا تو وہ کوالیفائیڈ نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی مملکت کے اندر وہ فیصلے کرے. بھاری بات آ گئی, کیونکہ اس ریاست نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی, اور وہ کافر ہے اگر نظریے کو نہیں مانتا تو ہم اپنے فیصلوں کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے. بہت سخت بات ہے مجھے پتا ہے, بٹ ہے جسٹ ایم اسلامیات اگر بھگوان داس کر لے, کل مائیکل آگے کر لے گا تو اس کو بھی بنا دیں گے کیا؟ تو ریاست نظریے کی بنیاد پر ہے, نظریے کو ایک شخص مانتا ہی نہیں ہے تو اہم مناصب اس کو نہیں دے سکتے. باقی سروسز دے لیں کوئی ایشو نہیں ہے. اہم کریٹیکل مناصب تو ان کے پاس ہوں جو نظریے کو ماننے والے تو ہوں. اور جب رائے نلے جا رہے گا بھائی پارلیمنٹ نے بل پاس کیا, یہ فلاں کمیٹی, یہ سینٹ کی طرف سے, یہ فلاں کی طرف سے, یہ اس کی طرف سے, یہ شریعت کے خلاف تو نہیں, تو اب کون رائے دے گا؟ مجھ جیسا تو نہیں دے گا بھائی, میں تو طالب علم ہوں دین کا. جو شریعت کے جاننے والے اہل علم ہوں گے وہ رائے دیں گے. اس معاملے میں اس سے رائے لو. پل بنانے تو جا کے انجینئر سے لو. ہیلتھ سیکٹر میں کوئی کام کرنے تو ڈاکٹرز کو بٹھاؤ. ایچ ای سی میں کوئی مسئلہ ہے تو پروفیسرز کو بٹھاؤ. لیکن شریعت کی رہنمائی چاہیے تو پھر ڈاکٹر انجینئر کے پاس تو نہیں جاؤ گے نا بھائی. کبھی ڈاکٹر سے کہا کہ گھر بنانے مجھے, تم آرکیٹیکٹ تم بن جاؤ, کبھی ہوتا ہے؟ کبھی انجینئر سے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اس کی دوا دے دو؟ نہیں نا. تو جب شریعت کا معاملہ ہوگا, شریعت کا مسئلہ ہوگا, تو رائے کس سے لیں گے بھائی؟ جو اس کا جاننے والا. اس کا کوئی سیٹ اپ بنا لے, وفاقی شریعت عدالت کو بنا لے, وہ صحیح انداز سے کام کرے, وہاں علماء موجود ہوں, وہ نگاہ رکھے. عام آدمی بھی کہے کہ بھائی یہ بل غلط پاس ہوا, یہ خلاف شریعت بات ہے, اور وہ بتا دیں کہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے, اگر خلاف ہے تو اس کو چینج کریں, مطابق ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کریں. یہ ریاست کی سطح پر پاسبلٹی ہے. یہ بہت کچھ کام ہوا ہوا ہے, کتابوں میں کہیں دور رکھا ہوا ہے. وہ ان ساری تفصیلات کو میں نے 3 منٹ میں آپ کے سامنے رکھا تاکہ ذہن میں یہ بات رہے کہ اس کی کیا پریکٹیکل شکل ہو سکتی ہے ریاست کی سطح پر اگر یہ کام ہم کرنا چاہیں تو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, پھر اگر تم کسی معاملے کے اندر نزاع کر بیٹھو, جھگڑا ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف لوٹاؤ. ان کم تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت عمدہ ہے. اب ذکر آ رہا ہے منافقین کے تعلق سے. اب طویل سلسلہ کلام ہے, آیت نمبر 141 142 کم و بیش, جس میں سچے ایمان والوں کے لیے بھی رہنمائی اور ہدایت آ رہی ہے, اور جھوٹے دعوے دار ایمان کے یعنی منافقین ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو اے نبی علیہ السلام آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں. وقد امیروا ان یکفروا بی, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کرے. کیا مراد؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام موجود ہیں مدینہ شریف میں, شریعت کی تعلیم آ رہی ہے, احکامات دے رہے. البتہ بھی یہود کے سردار بھی ہیں, وہ بھی کچھ فیصلے کرتے تھے. دین کا کامل غلبہ تو فتح مکہ کے بعد ہوا, تب دین ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کی شان آئے گی. یہ بڑا کرٹیکل نقطہ, اچھی طرح سمجھیے گا پلیز. ابھی حضور بھی فیصلے فرما رہے, یہود کے سردار بھی کر رہے. منافقین کو اپنے مطلب کا کوئی فیصلہ لینا ہوتا تو دیکھتے کہ اچھا یہاں سے تو ہمارے خلاف ملے گا, چلو یہود کے سرداروں کے پاس. ان کو قرآن کہہ رہے طاغوت. تو کہا جا رہا ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان, حضور علیہ السلام آپ پر ایمان ہے, اور اپنے مقدمے یہ منافقین کہاں لے کے جاتے ہیں؟ یہود کے سرداروں کے پاس. یہ ہے بات. یرید الشیطان ان یضل لهم ویرید الشیطان ان یضل لهم ضلالا بعیدا, اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کی گمراہی میں ڈال دیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور رسول علیہ السلام کی طرف آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا, تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ رک کر آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں. بہت اہم ایک اور بات, کس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا ایک, اور رسول کی طرف آؤ دو. سادہ الفاظ, قرآن اور سنت. تو یہ منافقین رکتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں اور فرار اختیار کرتے ہیں, یعنی اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف بلایا جائے تو یہ فرار اختیار کر رہے ہیں. آگے تفصیل آئے گی. اطاعت رسول سے فرار اختیار کرتے تھے. آج بھی ہمارے اس عہد میں, خیر پرانی بات ہو گئی, اس پاکستان میں بھی انکار سنت کا فتنہ بہت چل پڑا. سنت کا سرے سے انکار, قرآن از انف فار اس, وی نیڈ نتھنگ مور دین دا ہولی قرآن, یہ بڑے پیٹ جملے ہیں ہمارے میڈیا کے کچھ لوگوں کے اور سیکولر مائنڈیڈ لوگوں کے. اچھی بلی یونیورسٹیز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, آتے ہیں بڑے صاحب میڈیا کے پرانے سے فنکار ہوتے ہیں, فنکاری کرتے ہیں, بھائی قرآن 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 کافی, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. استغفر اللہ, کھلم کھلا ہو رہا ہے. اس سورہ نساء میں منافقین کی یہ حرکت کہ یہ اطاعت رسول سے بھاگتے تھے, بڑا اس کو نمایاں کیا گیا. اس لیے یہ سورہ نساء آج کے دور کے ان منافقین پر معاف کیجئے گا ان منکرین سنت پر جو سنت رسول کی اتھارٹی کا سرے سے انکار کریں. ایک ہے کہ حدیث شریف کی گریڈیشن پر اہل علم کا نام کریں, وہ علمی بحث ہے. ایک ہے کہ سنت کا سرے سے کوئی انکار کر دے, یہ موضوع اس سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے آگے آ رہا ہے. ادھر بھی یہی مسئلہ, اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے, رسول اللہ علیہ السلام کی طرف بلایا جا رہا ہے, پیچھے ہٹتے پہلو تہی کرتے. ہمارے لیے تو قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم از اکول ٹو دین آف اسلام, یہ ہے نظام دین, کتاب و سنت. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ. پھر کیسی ندامت ہوگی جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے, ان ارادنا الا احسانا وتوفیقا, کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی اور موافقت کرنا چاہی تھی. اس کے پس منظر میں کچھ واقعات بھی ہیں. حاصل کلام یہ کہ اپنی ہی روش, اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے مشقت ان کو اٹھانی پڑتی ہے, مشکل میں آتے ہیں, پھر قسمیں کھاتے نہیں نہیں ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم تو صلح صفائی کا معاملہ چاہتے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم وعظہم, تو اے نبی علیہ السلام آپ ان سے اعراض کیجئے اور آپ ان کو نصیحت کیجئے. وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا, اور ان سے ان کے حق میں اثر کر جانے والی بات کہیں, سمجھاتے رہیے, یہ آپ کے ذمے ہیں. اب اطاعت رسول کی اہمیت پر اگلی آیات دیکھیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. رسول کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ آئے کتاب دے کے چلا جائے, معاذ اللہ, یہ رسول کا کام نہیں تھا. فقط اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے کتاب کے ساتھ پیغمبر کو بھیجا تاکہ وہ ایک نمونہ بن کے لوگوں کو دکھائے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی کتاب کے احکام پر عمل کیسے کرنا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور وہ لوگ کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا, اگر آپ کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر یہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ علیہ السلام بھی ان کے لیے استغفار کرتے, بخشش مانگتے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو ضرور اللہ کو یہ بہت توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا پاتے. ان منافقین کو کہا جا رہا ہے اصلاح کر لو, حضور کے پاس آؤ, تم بھی اللہ سے بخشش مانگو, حضور بھی تمہارے لیے دعا کرے, اللہ تمہیں بخش دے گا. اگلی آیت بھی بہت قیمتی اطاعت رسول کے تعلق سے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, بس قسم اے نبی علیہ السلام آپ کے رب کی, یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کرے. فیما شجر بینہم, ان مسائل میں جھگڑوں میں جو ان کے درمیان ہیں. ثم لا یجیدو فی انفسہم حرجا مما قضیت, پھر وہ اپنے دلوں میں اس پر کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو آپ فیصلہ فرما دیں. فیسلموا تسلیما, اور جب تک کہ یہ اس کو پوری طرح خوشی خوشی تسلیم نہ کر لیں. تین باتیں, اپنے معاملات پہ تم فیصلہ کرنے والا اللہ کے رسول کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم, جو فیصلہ کر دیا اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا, اور پورے طور پر جب تک اپنے آپ کو جھکا نہ دو, اللہ کہتا ہے ان کا ایمان نہیں. اچھا بہت سارے معاملات پہ تو حضور فیصلے فرما گئے نا, کھانے پینے کے معاملات میں کیا حرام ہے, کمائی کے معاملات میں کیا حرام ہے, معاشرت کے معاملات میں کیا حرام ہے, اینڈ سو آن. اب ہم علم تو حاصل کریں, اس کے بعد محسوس کریں پردے کے احکامات پر آج کیسے عمل ہو سکتا ہے, بھائی سود کے بغیر کیسے گزارا ہوگا, یہ کیا ہے آخر, یہ اعتراض مسلمان کر رہا ہے؟ تو اپنے ایمان کا جائزہ لے. تین باتیں بتائیں, حضور کو حکم مانے, دو جو فیصلہ ہو جائے اس کو پورے طور اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے دل میں, اور تین مکمل طور پر اپنے آپ کو جب تک جھکا نہ دیں آپ کے حکم کے سامنے ان کا ایمان نہیں. یہ رکو مکمل ہوا چاہتا ہے, پھر انشاءاللہ چار رکعت تراوی. ولو انا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم اب خروجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم, اور اگر ان پر یہ لازم کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو یعنی اپنوں کو قتل کرو, جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا نا اپنوں کو قتل کرنا, یا ابھی خرجو من دیارکم, یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ, گھر بار کو چھوڑ دو, ما فعلوہ الا قلیل منہم, تو ان میں سے چند ایک کے سوا کبھی وہ ایسا نہ کرتے. ولو انہم فعلوا ما یعظون به لکان خیرا لہم اشد تثبیتا, اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور دین میں ان کو زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر عطا کرتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرتے. اگلی آیت انعمت علیہم کی تشریح ہے، کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہو جو سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں نا، ان کا بیان اگلی آیت میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور رسول علیہ السلام کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو یہی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا یہ عمدہ ساتھی ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے علم رکھنے کے اعتبار سے. بہت پیارا مقام ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ان کے احکامات کی پاسداری کرے، ان کی نافرمانی سے بچے، کن کے ساتھ اللہ شامل فرمائے گا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. انبیاء یہ دروازہ بند، صدیقین وہ عام نیک لوگ جن میں غور و فکر کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، شہداء وہ عام نیک لوگ جن میں محنت کا جذبہ، بھاگ دوڑ کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، صالحین عام نیکوکاروں کو کہا جاتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا. اس آیت کا پس منظر طبرانی شریف کی روایت، صحابی ثوبان رضی اللہ تعالی صحابی ہیں ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن ان کو دیکھا، کچھ غم زدہ تھے. بہت توجہ فرمائیے گا، عرض کی، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تم کیوں غم زدہ ہو؟ تب صحابی کی، آج کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، ان کی ٹینشن کیا ہے سنیں. ہم سب بھی بہت ساری ٹینشنز کا شکار ہیں، صحابی کی ٹینشن کیا ہے سنیے، تم کیوں غم زدہ ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ فکر مجھے ستاتی اور رولاتی اور غم زدہ کرتی ہے، پتہ نہیں میں جنت میں داخل ہو سکوں گا یا نہیں. یہ ہماری فکر ہے. اور دوسری یا رسول اللہ یہ فکر ہے، اگر اللہ نے فضل فرما کر جنت عطا فرما دی تو پھر ٹینشن اس بات کی ہے، پریشانی اس بات کی ہے، کہاں آپ مقام محمود پر، مقام بلند پر ہوں گے، میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا، جنت میں آپ کا دیدار نہیں ملے گا. ہے ہمیں اس بات کا شوق؟ اللہ ہو، یہ ادا اتنی اللہ کو پسند آئی، اللہ نے آیت عطا فرما دی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ ان میں شامل فرمائے گا، جو ان کے ساتھ ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اور صحابہ کہتے ہیں، اس آیت کے نزول پر جتنی خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. کل بھی حضور سے ملاقات اس کا موقع ہے، اگر آج اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش پر ہم کار بند رہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے علم رکھنے کے اعتبار سے. اب آئیے چار رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ.